نستعين به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی نے جس طریقے پر ہمارے جسم کو پالنے کے لیے مختلف موسم اور مختلف خوراکیں عطا فرمائی ہیں، تو ہماری روح کے لیے بھی مختلف موسم اور مختلف خوراکیں آسمان سے نازل کی. رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ ہر عالم کا پالنے والا، عالم ارواح بھی اور عالم اجسام بھی. ہمارے ایک اجسام کا عالم ہے اور ایک ہماری روح کا عالم ہے. عالم اجسام کے لیے کتنا عظیم الشان انتظام کیا ہے، سورج نکالا، چاند نکالا، ستارے بنائے، زمین بنائی، بارشیں برسائیں، چار موسم بنائے. کس کے لیے؟ ہمارے جسم کے لیے. تغیر آتا رہتا ہے، کبھی سردی آتی ہے، جب سردی آتی ہے تو ہمارے جسم کے لیے سردی کی ضرورت ہے، گرمی آتی ہے تو ہمارے جسم کے لیے گرمی کی ضرورت ہے، خزاں آتی ہے تو ہمارے جسم کو خزاں کی ضرورت ہے، بہار آتی ہے تو ہمارے جسم کو بہار کی ضرورت ہے. اب اسی طریقے پر روح کا معاملہ ہے، ہماری روح کو پالنے کے لیے اور اس کو بالغ کرنے کے لیے، اس کو کامل کرنے کے لیے موسم بنا دیے. کبھی رمضان کا موسم آ رہا ہے، کبھی حج کا موسم آ رہا ہے، کبھی اشور حرم آ رہے ہیں، کبھی عام موسم آ رہا ہے. یہ تاکہ ہماری روح ترقی کرے. اور کمال یہ کہ انسان کا جسم اور روح دونوں صحت مند ہونے چاہیے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں، جہاں روحانی اعمال ملتے ہیں وہاں جسم کو اچھا رکھنے کے اعمال بھی ملتے ہیں. کہ جسم کو کیسے اچھا رکھا جائے، پوری طب نبوی سے بھری ہوئی ہے. اور اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ احتیاط سب سے اچھی چیز ہے، احتیاط سب سے اچھی چیز ہے تمہارے جسم کے لیے. ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا جسم خراب ہو. اپنے جسم کو نقصان پہنچانے پر پکڑ ہے شریعت میں، اس لیے خودکشی حرام ہے. کمال جسم اور روح دونوں کامل ہوں. روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم دی ہے، رمضان کا موسم دیا جو دراصل قرآن کا موسم ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کو قرآن مجید نے شفا قرار، شفا لما فی الصدور، یہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کی شفا قرآن مجید ہے، اس کے پڑھنے سے بھی شفا ہوگی، سننے سے بھی شفا ہوگی، سمجھنے سے بھی شفا ہوگی، اور عمل سے بھی شفا ہوگی، کئی پہلو ہیں اس کے، پڑھو گے تب بھی شفا ہے، سنو گے تب بھی شفا ہے، سمجھو گے تب بھی شفا ہے، عمل کرو گے تب بھی شفا ہے، شفا، اور دل کی بیماری، بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری طبی طور پر بھی دل کی بیماری سب سے خطرناک ہے، اور روحانی طور پر بھی سب سے خطرناک بیماری دل کی بیماری، جس کا دل خراب ہو گیا، اذا فسد الجسد کلہ، جس کا دل خراب ہو گیا اس کا پورے ہر چیز خراب ہو گئی، اور اذا صلحت، اور اگر دل اچھا ہو گیا، صلح الجسد کلہ، اس کا پورا جسم اچھا ہو گیا، اس دل کے اندر ایک دل ہے، دل کون سا ہے، دو دل ہیں، ایک دل کا جسم ہے جس کو ڈاکٹر لوگ سنبھالتے ہیں، اور ایک دل کے اندر روح ہے، دل کی جان ہے جس کو اللہ والے اور علماء ربانین سنبھالتے ہیں، دو دل ہیں، آنکھ اس کا نام نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، یہ آنکھ کا جسم ہے، آنکھ اس کے اندر نور کا نام ہے، نور نہ ہو اندھے کی بھی آنکھ ہے، نظر کیوں نہیں آتا، ایک آدمی کا ڈیلا خراب ہو جاتا ہے، باہر سے آنکھ منگوا کر لگا دیتے ہیں تو کام کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اصل آنکھ باقی ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر مفاتیح الغیب میں بحث کی ہے کہ یہ جو دل، اہل دل کہا جاتا ہے، دل والے، یہ کون سے دل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو طبی دل ہے، کہا کہ نہیں یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، یہ شعبہ حکما کا ہے کہ یہ دل کا جو جسم ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے، لیکن اس کے اندر ایک دل ہے جس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اللہ کی تجلیات اور انوارات جو دنیا میں جس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، جس کا وزن نہیں اٹھا سکتا، قلب انسانی اس کا وزن اٹھا لیتا ہے، اب قرآن مجید دیکھیں بھی اللہ کی تجلی اور کلام ہے، قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں، لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ہو جائے، دب جائے، لیکن حافظ قرآن جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن سنایا ہے ان سے پوچھو کبھی بوجھ محسوس کیا، اتنی دل میں طاقت ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قلب انسانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہو ہو ہو، اور عجیب بات فرمائی حضرت نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ آئینہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تم دھوپ میں لے کر کھڑے ہو جاؤ تو پورے سورج کا عکس نظر آئے گا، حالانکہ سورج کے بارے میں لکھا ہے زمین سے کروڑوں بنا جو ہے کروڑوں گنا بڑا ہے، لیکن اس کے بعد جو چھوٹے سے آئینے میں پورا سورج آ رہا، اور صرف سورج نہیں آ رہا، گرمی بھی ساتھ آ جاتی ہے، لہذا کوئی اگر سائے میں بیٹھا ہے اور آپ دھوپ میں سے آئینے کے ذریعے ادھر ریفلیکٹ کریں دھوپ کو تو باقاعدہ گرمی محسوس کرے گا، پر میں صرف فوٹو نہیں آیا بلکہ تاثیر بھی ساتھ آئی، پر میں قلب انسانی بھی آئینے کی طرح اللہ کی وہ تجلیات جو غیر محدود ہیں یہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، صرف تصویر نہیں لیتا بلکہ اس کے اثرات بھی اس کے اندر آتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ کا کلام ہے، وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلی، حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 100 بار زیارت کی اللہ تعالیٰ کی، اور زیارت اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید کی حفاظت میں مارے کھائی تھی انہوں نے، قرآن مجید پر مارے کھائی، کوڑے لگے، کہتے ہیں ایک کوڑا اتنی طاقت سے لگتا تھا اگر ہاتھی کو مارا جائے تو چیخ اٹھے. ستر ستر کوڑے روزانہ لگتے تھے. قرآن مجید پر, اس قرآن مجید کو بادشاہ وقت کہتا تھا کہ اس کو عام مخلوق کی طرح ایک مخلوق قرار دے دو. کہا کیسے قرار دے دو, یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے. کلام تو کسی متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے, ہم کیسے کہہ دیں یہ الگ ہے. اس پر بحث ہے. اللہ نے اس کے جب یہ استقامت دکھائی اور جیت گئے, بادشاہ ہار گیا. بادشاہت سلطنتیں اس ایک مرد مجاہد کی استقامت کے سامنے سرگو ہو گئی, معافیا مانگی. پھر اللہ نے ان کو نعمت دی کہ اپنی زیارت کرائی 100 بار. حضرت خود لکھتے ہیں جب 100ویں بار مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ آپ کا قرب دلانے کے لیے کون سا سب سے اچھا ملک قریب ترین راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کتاب جو کلام میری ذات میں سے نکلا ہے اس کی تلاوت کیا کرو. پھر پوچھا کہ سمجھ کر یا بے سمجھے؟ سبحان اللہ, ہمارے لیے راستہ کھول دیا. کہا کہ چاہے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے میرا قرب ملتا ہے. عجیب ہے, بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی سمجھ نہیں آتی تو کیا فائدہ. استغفر اللہ, اللہ کے کلام کو تم اپنے کلام پر قیاس کرتے ہو؟ اللہ کا کلام اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ, معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ, اور عمل کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. آپ کیسے قیاس کرتے ہو میرے اور آپ کے کلام پر؟ سمجھ نہیں آتا فائدہ کیا ہے. نعوذ باللہ, کہتے ہیں جی ڈاک آئے اور ڈاک سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ڈاک بھیجنے کا؟ نعوذ باللہ, پیغمبر کی ذات کو ڈاکیا بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ, آج یہ نظریں چل رہے ہیں. بہت سے جگادری نیٹ پر بیٹھے ہوئے ایسی باتیں ہانکتے رہتے ہیں اور آپ ان کی سن کے متاثر ہوتے رہتے ہیں. پھر پوچھتے رہتے ہیں جی حضرت یہ یوں کہہ دیا, میں تجھے کہا کس نے تھا کہ تو سن. اگر کوئی کہے کہ یار کوئی بحث کرے کہ تو حرامی ہے, تیرا تو ابا ٹھیک نہیں تھا, تیری اما ٹھیک نہیں تھی, تو آپ اس کی بات سنیں گے اور پا کر پوچھیں گے کہ جی مجھے یوں کہہ دیا, بتائیے جی کیا فرق, کیا کریں ہم؟ اللہ رسول کے بارے ہم سن لیتے ہیں حالانکہ صحیح باتیں سنتے سنتے بڈھے ہو گئے, لیکن کسی سے بات سن لی تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہلنے لگ گئے. اس لیے میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تھوڑی سی کسی کی بات سن کر ہم تشویش میں آ جائیں, یار اس نے ایسی بات کی ہے پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ ہم عرصہ دراز سے اپنے بڑوں سے اپنے علماء سے صلحاء سے ایک بات لے رہے ہیں اور سمجھ میں آئی ہوئی ہے, پھر ہم اگلے کے کسی شبے کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا وہ عقیدے میں تزلزل آ جائے, تو میرے مرشد فرماتے تھے اپنے عقیدے کی فکر کرو. عقیدہ تو مومن کا پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کہ سمندر کی لہریں ٹکرا ٹکرا کے عاجز آ جاتی ہیں, اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا, اور ایک چھوٹے سے چوبے پر تمہاری ٹانگیں ہل گئی. کیا ایمان ہے تمہارا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہودی نے کہا تھا کہ یہ پیغمبر کا منصب ہے کہ یہ بتائے کہ استنجا کیسے کرنا ہے, یہ نبی کا منصب ہے. نبی کی ذات تو بہت اونچی باتیں کرتی ہے, یہ بتا رہا ہے استنجا کیسے کرنا ہے, ڈیلے کیسے استعمال کرنے, بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے, یہ نبی کا منصب ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو کہہ دیتا پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں. نعوذ باللہ من ذلک, یہ کر سینا تھا اجل, ہاں اجل ہاں, یہی ہمارے محبوب ہیں جن نے ہمیں یہ زندگی کا ایک ایک طریقہ بتایا کہ تمہاری زندگی کا کوئی طریقہ ایسا نہ ہو جو میرے طریقے پر جب آئے تو عبادت بن جائے. ہماری زندگی آپ زندگی کو نبی نے عبادت بنا دی. کرنا تو ہے, دائیں ہاتھ سے پانی پیو یا بائیں ہاتھ سے پانی پیو, پانی تو پینا ہے. ہاں دائیں سے پی لو بھائی, عبادت ہو گئی، سنت ہو گئی تو بات ہو گئی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو میرے دوستو اب یہ دیکھیے، فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے، سب سے قریب ترین راستہ میرے قرب کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دے دیا، اگر یہ رمضان نہ ہوتا قرآن مجید کی ایسی بہاریں کہاں لگتی مجھے بتائیے، یہ موسم دیا ہے تاکہ ہم شارٹ کٹ رستے سے خدا تک پہنچ جائیں، دن میں بھی رات میں بھی. دن میں روزہ پہنچائے، رات کو قرآن پہنچائے، دو انجن لگ جائے، ایک آگے اور ایک پیچھے ہماری گاڑی کو، تو کیسا نہ پہاڑ پہ چڑھ جائے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. کیسا انتظام کیا اللہ اکبر، غور کرے ذرا، تصور کرے کیسا انتظام کیا ہے. دن میں روزہ، اصوم لی مانا جزی بھی کا میرا ہے، میرا ہے. بخاری کی روایت ہے، 700 گنا تک ہر نیکی کا بدلہ دوں گا الا صوم، لیکن روزے پر میں ہی نہیں کرتا، کلکولیشن نہیں ہے، کلکولیشن نہیں رکھی روزے پر، حج میں کلکولیشن ہے. نماز میں 10 دے دوں گا، 20 دے دوں گا، 700 گنا تک لے جاؤں گا، جتنا اخلاص جتنا سنت کے مطابق ہوگی. حج پر اتنا دے دوں گا، لیکن روزہ آیا الا صوم، یہاں کلکولیشن نہیں کروں گا، یہاں میں اپنی ذات کو پیش کروں گا. میرے مرشد فرماتے تھے شاہ حکیم اختصار رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کلکولیشن کا، گنتی کا مذہب نہیں ہے. یہ مزاج ختم کرو، کتنا ملے گا جی اس پر یہ کریں گے تو کتنا ملے گا، تاجر نہ بنو. یہ تاجروں کا کام ہے کتنا ملے گا، کتنا نفع ہوگا، یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. عاشق ہے محبوب خوش ہو جائے گا، کچھ بس ٹھیک ہے، کچھ ملے نہ ملے محبوب خوش ہو جائے کافی ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. پر میں عاشقانہ مذہب ہے، فعل سوم سوم لی، یہ میرے لیے، مانا جزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا. دوسری بات، مانا اجزا بھی میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. بادشاہ مل جائے گا تمہیں، شاہ بادشاہوں کو بھیک دینے والا تمہیں مل جائے گا، انا اجزا بھی. اور رات کو قرآن مجید، سبحان اللہ، رات کو بھی قرب، دن کو بھی قرب. قرب کے کس مقام پر انسان اس رمضان میں چلا جاتا ہے، اسی وجہ سے دیکھو سارا نظام بدل دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، موقوف. اگر کافر بھی مر جاتا ہے موقوف ہے، ابھی اس کی دھلائی پٹائی بعد میں شروع ہوگی، اور ایمان والا مرتا ہے سیدھا جنت میں بھیجے. یہ نہیں دیکھتے اعمال میں کیا کمی ہے، بس کلمہ لے کے جائے، بس کلمہ لے کے جائے، سیدھا جنت کے دروازے کھلے ہوئے، مغفرت چل رہی ہے، معافیا چل رہی ہے. لیلۃ القدر دے دی، وہ بھی قرآن سے تعلق ہے، اس لیے لیلۃ القدر رات ہے، دن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید سے تعلق ہے نا، اور قرآن رات کو پڑھا جاتا ہے. اتنا بھی پڑھی آپ نے، کتنی بڑی نعمت ہے، پورے سال قرآن نہ سنا جائے نہ پڑھا جاتا ہے، نماز میں قرآن پڑھا جب بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے. دن کو بھی قرب، رات کو قرب، اپنا بنانے کے لیے یہ موسم دیا ہمیں. یہ عجیب بات ہے، دیکھیں کیا کیا فضائل بیان کریں. لیکن دو بڑی چیزیں، دن کو روزہ، رات کو قرآن، یہ تراویح کی نماز سنت قرار دے دی. من قام رمضان ایمان احتسابا، سب نے لکھی ہے قام رمضان کی تفسیر. مدثین نے کہا قام رمضان تراویح کی نماز ہے، تہجد نہیں ہے، تہجد تو پورے سال پڑھی جاتی ہے، تہجد تو پورے سال ہے. لما عائشہ صدیقہ کی روایت ہے بخاری کی، پیغمبر صاحب رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، وہ تراویح مراد تھوڑی ہے، وہ تہجد بیان کر رہی ہے، ورنہ غیر رمضان میں تراویح کب ہوتی. تراویح کی نماز الگ ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا، حضرت عمر کے دور میں کوئی جبر نہیں تھا، یہ جمع تھا، سب صحابہ نے کہا کہ جاری کرو، رسول اللہ نے 3 دن کیا ہے، عمل کیا ہے اس پر، اب ہم پوری زندگی عمل کریں گے، کیونکہ پیغمبر سلام ایسی شان محبوبیت رکھتے تھے کہ اگر کچھ دن زیادہ آپ عمل شروع کر دیتے تو واجب کر دیتے امت، جیسے وتر کی نماز واجب، تو اللہ تعالی نے رات کو تراویح دے دی، قرآن مجید دے دیا، تاکہ قرآن کے ذریعے میرا قرب، اور دن کو روزہ دے دیا کہ روزے کی ذلہ اللہ کم تتقون، روزے سے تقوی آئے گا اور قرآن سے اللہ کا قرب، تقوی بھی قرب کا ذریعہ اور قرآن بھی قرب کا ذریعہ، جسے میرے مرشد فرماتے تھے ان کو تھاما دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کے ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے، دن بھی قرب کا ذریعہ، رات بھی قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے میرے دوستو اگر میری طبیعت بھی خراب چل رہی ہے 4-5 دن سے، آج مدینہ شریف سے میری حاضری ہوئی ہے، واپسی ہوئی ہے، تو بہرحال میں بھی برکت لینے کے لیے اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں، آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ رمضان میں 2 چیزوں کو حاصل کر لیں، ایک تو تقوی حاصل کر لیں، گناہوں سے جان چھڑا لیں، ابھی موقع ہے، بہت آسان ہے چھڑوانا، نہ شیطان ہے نہ نفس میں دم ہے، نفس میں دم نہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے اور شیطان تو ویسے بندھا ہوا ہے، تو جب دونوں دشمن نہیں ہے تو جلدی سے تقوی پر آ جائے، اور نمبر 2 قرآن مجید کا عشق حاصل کر لیں، کیونکہ سیزن ہے، اس موسم میں جتنا قرآن مجید کا آپ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، عشق حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان ہے، اگر اس رمضان میں مجھے اور آپ کو عادت پڑ گئی بس ہمیشہ کام آئے گا، اور یاد رکھو کہتے ہیں کمال پیدا نہیں ہوتا جب تک قرآن کا عشق نہیں آتا، یاد رکھو عاشقانہ تعلق چاہیے، دلا بلا نہیں چاہیے، یہ ڈھیلا نہیں چلتا، عاشقانہ چاہیے، عاشقانہ تعلق، کہ جب ٹائم ملے بس قرآن کے پیچھے، حضرت مولانا یوسف نظامی شہید رحم اللہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اتنی مصروفیت ہے، نہ تسبیح کا وقت ہے نہ تلاوت کا وقت ہے، مصروف تو لوگ بہت مصروف لوگ تھے، ہم تو آج وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل فون جب سے یہ شیطانی ڈبہ آیا تو بس چھٹی ختم ہو گئی، لیٹرین میں بھی بج رہا ہے اور بعد بھی بج رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا تسبیح اور قرآن کے عاشق ہو جاؤ، یوں تسبیح رکھ دی قرآن رکھا ہوا اور اپنا کام کر رہے اور کبھی کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں محبوب کو، جو ہی ٹائم ملا جلدی سے تسبیح اٹھا لی، جو ہی ٹائم ملا جلدی سے قرآن اٹھا لیے، جب انسان کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو اپنی فرصت کے اوقات میں اس محبوب سے رابطے میں رہتا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ شاہ آفاق، شاہ آفاق بہت بڑے نقشبندی بزرگ گزرے، عقیم الامت خان رحم اللہ نے شاہ فضل الرحمان صاحب کی جب زیارت کی تو 105 سال ان کی عمر تھی، حضرت کانپور میں رہتے تھے پہلے حضرت تھانوی، تو ان کے قریب ہی مرادا گنج مراد آباد، تو وہ اپنے شیخ کتنے عاشق تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ایک سبق پڑھاتے تھے مدرسے میں جو خانقاہ کے قریب تھا، اور مولانا حضرت میاں آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں ہوتے تھے، کہا کہ جو ہی تھوڑی فرصت ملنی اور آ کر حضرت کی زیارت کر لینی 2 منٹ پھر چلے جانا، کہا کہ دن میں 100-100 بار بھی زیارت کی، 100-100 بار، جب انسان کی شے کا عاشق ہو جاتا ہے نا پھر فرصت کے اوقات میں سے اس سے رابطے میں رہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا میں نے 2 آیتیں پڑھی ہے 3 آیتیں پڑھی ہے 1 آیت پڑھی ہے، وہ دیکھتا ہے محبوب سے ملاقات ہوگی، اللہ تیرا شکر ہے تھوڑی دیر ہی کے لیے سے ایک نظر تو دیکھ لیا، فرمایا ایسے کرو. علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی قرآن حدیث کے لکھنے میں اور ان کی تفصیل اور تفسیر میں گزار دی کہ جب وہ انتقال کرنے لگے تو قلم کا جو تراشے تھے اڑھائی بوریاں بنی تھی اڑھائی بوریاں, اور کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے جو پانی ہے ان تراشوں سے گرم کرنا اور باقی جو بچ جائے تو میری قبر میں رکھ دینا, میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں جا کر کہوں گا کہ تیری دین کی خدمت اور تیرے دین قرآن حدیث کے لکھنے کے اندر میں نے اتنی قلمیں گھڑی تھی کہ جس کے اتنے تراشے بنے. ان کے بارے میں لکھا ہے کیسے ذکر تلاوت کرتے تھے, ہر وہ لکھتے تھے, اور پھر بغداد کی جام مسجد میں بیان بھی کرتے تھے. ایک ایک لاکھ آدمی حضرت کے مجمع میں ہوتا تھا. کہا کہ جب قلم گھڑتے تھے نا قلم, وہ جب قلم لکھتے لکھتے وہ ہو جاتا, اس سے تلاوت یا ذکر شروع کر دیتے, میں چند دن میں قرآن مکمل کر لیتے اور ہزاروں کے اعتبار سے وہ تسلیم کرتے کہ بھائی یہ جو تھوڑا سا وقت ہے میرا یہ بھی ضائع نہ ہو. یہ دو چیزیں ہم حاصل کر لیں, تقوی حاصل کر لیں رمضان میں, گناہ چھوڑ دیں مکمل بالکل, ایک آنکھ خراب نہ ہو, ایک زبان خراب نہ ہو, نہ دل خراب ہو, نہ کان خراب ہو, اور دوسرا قرآن مجید سے عشق ہو جائے. جب ایک بار انشاءاللہ ہو جائے گا نا, چسکا لگا ہے جام کا شغل ہے صبح شام کا, ایک دفعہ لگانے کی ضرورت ہے نا. بعض چیزیں ابتدا میں کہتے ہیں ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر بندے کو وہ چیز بہت اچھی لگنے لگتی ہے. روح کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. چسکا لگا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا, پھر دوستوں سے کیا کہے گا, موبائل فون کو کیا کہے گا, اب میں تمہارے کام کا اے دوستو رہا نہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وصل بنا